منگل 23 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. ترکی کے صدر طیب اردوان نے مطالبہ کیا کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کے ملزمین پر ترکی میں مقدمہ چلانے کے لیے انہیں ترکی کے سپرد کیا جائے. ترکی چاہتا کیا ہے؟ تجزیہ کار.
پریزیڈنٹ اردوغان کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو کیپٹلائز کریں اپنے بینیفٹ کے لیے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں مشتبہ افراد کو مقدمے کے لیے ترکی کے حوالے کیا جائے. پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ شواہد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جمال خاشقجی کو سعودی قونصل خانے کے اندر ہی منصوبے کے تحت قتل کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا.
Who gave the instruction to these individuals to come to Istanbul?
ان افراد کو استنبول جانے کی ہدایت کس نے کی؟ ہم اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اسی دن یا اس سے اگلے دن کونسل جنرل کے گھر کی تلاشی کی اجازت کیوں نہیں دی گئی, بلکہ کئی روز بعد یہ ممکن ہو سکا؟ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ قتل ہوا ہے اور یہ شروع سے معلوم تھا, تو پھر بیانات میں اتنا تضاد کیوں رہا؟ اور اب جب کہ قتل کو سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا گیا ہے, ان کی لاش کہاں ہے؟
ترک صدر نے بتایا کہ ویانا کنونشن کی وجہ سے سفارت خانوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے, اسی لیے ترک حکام اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے. ادھر سعودی عرب میں موجود پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرماروا شاہ سلمان بن عبد العزیز اور سعودی وزراء سے ملاقات کی ہے, جبکہ اس سے قبل ریاض میں ہونے والی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت ہے, یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف اور دوست ملکوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. اس 3 روزہ کانفرنس میں 90 ممالک سے 4,000 کے قریب مندوب شریک ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر پاک انڈیا تعلقات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی امن کے لیے انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھایا, ان کی پیشکش قبول نہیں کی گئی. انڈیا کی سپریم کورٹ نے آنے والے دیوالی کے تہوار کے لیے پٹاخوں کے استعمال پر مکمل پابندی تو نہیں لگائی, البتہ اس پر کچھ شرائط عائد کر دی ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ صرف وہی تاجر آتش بازی کا سامان بیچ سکیں گے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا, اور دیوالی کے دوران شام میں 2 گھنٹوں کے مقررہ اوقات میں ہی آتش بازی کی جا سکے گی. انڈیا میں سماجی کارکنوں نے پٹاخوں پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آتش بازی سے دلی اور باقی شہروں میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے, خصوصاً دلی میں زہریلا دھواں صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ 2 سال سے دلی میں سموک کے باعث مسائل میں اضافہ ہوا ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں اور شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج دوسرے روز بھی لوگوں نے کئی مقامات پر مظاہرے کیے. علیحدگی پسند رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک کو سری نگر میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے لال چوک کی طرف مارچ کیا. مارچ کی کال ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دی گئی تھی, تاہم پولیس نے لال چوک اور گرد و نواح کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا, جس کے بعد کئی علاقوں میں ہڑتال کی گئی اور مظاہرے کیے گئے. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج وادی کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا. چین کے صدر شی جن پنگ نے سمندر پر دنیا کے طویل ترین پل کا افتتاح کر دیا ہے. اس پل کے ذریعے چین کے 3 مختلف حصے مکاؤ اور ہانگ کانگ کے 2 مخصوص انتظامی علاقے چین کی مین لینڈ سے جڑ گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان.
55 کلومیٹر طویل پل کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک بشمول 2 لنک سڑکوں کے کل لمبائی سان فرانسسکو کے گولڈن گیٹ برج کی تقریباً 20 گنا ہے. اس کا ڈیزائن زلزلوں, سمندری طوفانوں اور حادثاتی طور پر جہازوں کی ٹکر کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے. یہ پل 2 مصنوعی جزائر سے ہوتے ہوئے 6.7 کلومیٹر تک زیر آب ہے. یہ پل ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے بھی گزرتا ہے, جبکہ 9 سال کے عرصے میں بننے والے اس پل پر $20 ارب کا خرچہ آیا ہے.
طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقے خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. تاہم حکام کے مطابق اس وقت ضلع چاغی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ڈپٹی کمشنر چاغی کی جانب سے بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کو تحریر کی جانے والی ایک چٹھی کے مطابق ضلع چاغی شدید خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. خشک سالی کے باعث قابل کاشت تراضی بنجر ہو گئے ہیں, جبکہ چراگاہیں متاثر ہونے کی وجہ سے مال مویشی مر رہے ہیں. چٹھی میں 7,000 افراد کے لیے خوراکی اشیاء فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے. سرکاری حکام کے مطابق بلوچستان کے دیگر اضلاع بھی خشک سالی سے متاثر ہو رہے ہیں.
ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ میں فلسطینی سیکیورٹی فورسز پر الزام لگایا ہے کہ وہ مخالفین کے خلاف منظم تشدد، ثوابدیدی گرفتاریوں اور دھمکیوں سے کام لیتی ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی اور غازہ میں حماس کی کارروائیاں ممکنہ طور پر جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے ان الزامات کا انکار کیا ہے جبکہ حماس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی میں صحافی جمال خشوگجی کی ہلاکت پر رد عمل جاننے کے لیے میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے بات کی، لیکن پہلے یہ جاننا چاہا کہ پارلیمنٹ میں آج حزب وعدہ صدر اردوان نے کیا انکشاف کیا، نئی بات اس میں تھی کیا؟
ہاں، صدر پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ جمال خشوگجی کا جو قتل کیا گیا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا قتل کرنے کے بارے میں پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر لی گئی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک دو کمیشن تو میں بھجوائے گئے، انہوں نے یہاں پہنچ کر قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی لاش کو غائب کیا، اور لاش کا ابھی تک اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو فرقان حمید صاحب، یہ باتیں تو پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں، اس میں انہوں نے نئی بات کیا کہی جو اس کی توقع تھی کہ کوئی تہلکہ یا کچھ بڑا ادھم مچ جائے گا؟
ہاں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر اردوان جو ہے کوئی نئے انکشاف کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی انکشاف نہیں کیا۔ انہوں نے یہ صرف کہا کہ سعودی عرب نے یہ جان بوجھ کر جو کچھ بھی کیا ہے، سعودی دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، اور اس کے ہم جو ہے اس کی اس نئی بات یہ کی ہے کہ اس کی جو ہے تفتیش جو ہے وہ ہم استنبول میں کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کا جو تعاون سعودی عرب کو بھی فراہم کریں گے، اور سعودی عرب کو بھی چاہیے کہ کیونکہ آج تک کبھی بھی ایسا سفارتکاری میں ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ کسی غیر ملکی سفارت خانے میں یا کونسل خانے میں جو ہے وہ واردات ہوئی ہو، اور پھر وہاں پہ جو تفتیش کا سلسلہ جو اس ملک میں ہوا۔ ہم پہلی بار سعودی عرب پر یقین کرتے ہوئے سعودی عرب کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ یہ تفتیش کا سلسلہ جو ہے ہماری توقعات کے مطابق، ترک عوام کی توقعات کے مطابق استنبول میں کیا جائے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑے فیئر طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
اچھا فرقان حمید صاحب، وہ ایپل کی گھڑی کا تذکرہ آ رہا تھا اور ویڈیو کلپس، یہ وہ سب، وہ مہمہ کچھ حل ہوا؟ یہ سب کہاں ہے بھی یا نہیں؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو واردات کا جو پتہ تھا، جو انکشافات ابھر کر سامنے آئے تھے، وہ ایپل واچ ہی کے ذریعے آئے تھے۔ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے خاص طور پر سوشل میڈیا پر ابھر کر سامنے آئی تھی، اور ابھی بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اسی آڈیو کی وجہ سے جو ہے قتل کا پتہ چلا، ورنہ ادروائز سعودی عرب نے جو ہے اس پر پردہ ڈال دینا تھا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا تھا۔
اچھا، ہوا یہ ہے کہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہسپل کل اچانک ترکی آئی ہیں، کوئی عام آدمی نہیں آیا بلکہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر خود آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
ہاں، اس بارے میں کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ترکی اور امریکہ جو ہے وہ دونوں مل کر تفتیش کریں کہ آیا اس کے پیچھے یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس دونوں صدر ٹرمپ اور صدر اردوان جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو سعودی عرب کا دباؤ ڈالتے تاکہ آئندہ سعودی عرب کو محتاط رہنا پڑے، سعودی عرب آئندہ اس قسم کی کوئی مزید کوئی واردات نہ کر سکے، اور دنیا کو بھی پتہ چل سکے کہ ترکی اور امریکہ جو ہیں اس معاملے میں بڑے جو ہیں مخلص ہیں، اور وہ اس معاملے کا جو حل چاہتے ہیں۔ اس لیے تفتیش کا دائرہ کار جو بڑھا دیا گیا ہے، اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس دائرہ کار کے بڑھنے سے کیا نتیجہ سامنے کیا آتا ہے۔ جی،
تو فرقان حمید صاحب، سی آئی اے کا کوئی نائب، کوئی بڑا اہلکار آ سکتا تھا نا، ڈائریکٹر خود ہی ڈائریکٹ آئے، یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا؟
ہاں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہی کہ صدر ٹرمپ کی جو ہے احکامات کے بعد ہی جو ہے سی آئی کی ڈائریکٹر جو ہے وہ خود پہنچی ہے، اور انہوں نے صدر اردوان سے بھی اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کا جو وہ کیا ہے، وہ اس وجہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کا ان پر دباؤ تھا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے چھوٹے لیول پہ نہیں بلکہ بڑے لیول پہ جو کچھ بھی سعودی عرب کے خلاف ابھر کر سامنے آ رہا ہے، کم از کم جو امریکہ اور ترکی کو اس بارے میں پتہ چل سکے، اس کے بعد ہی تو امریکہ کے سعودی عرب کے خلاف جو وہ اقدام کیا جائے۔ نیچی سطح پر ابھی کسی کو یہ تفصیلات فراہم کرنا نہیں چاہتے، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے۔
انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید۔ امریکہ میں اس موضوع پر رد عمل جاننے کے لیے میں نے بروکنگ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں ریسرچر مدیحہ افضل سے رابطہ کیا، جاننا چاہا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے صحافی خشوگری کے قتل کے بارے میں پارلیمنٹ میں آج انکشاف کرنے کی بات کہی تھی، تو کیا کوئی دھماکہ خیز انکشاف سامنے آیا؟
یہ دیکھیں جو اردوغان، پریزیڈنٹ اردوغان کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو کیپٹلائز کریں اپنے بینیفٹ کے لیے، تو وہ اس پوری انویسٹیگیشن کو، اس پوری جو ریویل کر رہے ہیں ڈیٹیلز اس کی، آہستہ آہستہ ٹرکل ایک فارم میں، بیکاز ظاہر ہے ٹرکی کے پاس بہت ڈیٹیلز ہیں، وہ اپنے لیے، اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اپنے آپ ٹرکی کے لیے کیپٹلائز کرنے کے لیے، اور ان پرٹیکولر اپنی گورنمنٹ کے لیے کیپٹلائز کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو ادھر اتنی کوئی نئی انفارمیشن ڈیلی نہیں آتی ہے۔
اچھا، تو امریکی کانگریس میں اس وقت کیا رد عمل ہے صورتحال کے بارے میں؟
کانگریس جو ہے وہ ایک بائی پارٹیزن آلموسٹ کنسنسس ہے، لیکن ان پرٹیکولر جو ڈیموکریٹس ہیں کانگریس میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کافی پریشر ڈال رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے، اور ایک انٹرنیشنل اور امریکن انویسٹیگیشن ہو اس انسیڈنٹ میں، سعودی عربین انویسٹیگیشن جو ہے وہ آبویسلی بائسڈ ہوگی، اور ہمیں ان کے پرسپیکٹو سے یا ان کا پرسپیکٹو کو فائنل بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، اور ان کی انویسٹیگیشن کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی ایکسپلینیشن کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک انٹرنیشنل اینڈ امریکن انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ اینڈ اس میں ظاہر ہے ڈیموکریٹس زیادہ پریشر کر رہے ہیں، لیکن ریپبلکنز بھی ہیں جو پریشر کر رہے ہیں، اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اس طرح کا پریشر کا ہوتا ہے امپیکٹ، کیونکہ فرائیڈے کو انہوں نے سعودی عربین اسٹیٹمنٹ جو تھی، ایکسپلینیشن جو ایک انیشل ایکسپلینیشن آئی ہے مرڈر کی، ایک آلموسٹ جو ایک بیسکلی ایک کور اپ ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سے سائن شو کیے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بہت مائلڈ اور ویک اسٹیٹمنٹس تھیں، لیکن بائی منڈے تک یو نو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دیا ہوا تھا، اور اپنے شفٹ کیا ہوا تھا اپنی ٹون کو بھی، اینڈ نو ڈاؤٹ یہ کانگریس کا پریشر اس میں ایک فیکٹر ہے۔
تو مدیہ افضل، اس دوران سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل گزشتہ روز اچانک ترکی پہنچی، کیا زبان بندی کا کوئی پیغام لے کر گئی ہیں؟
سی آئی اے ابھی نہ کنفرم کر رہے ہیں نہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ کس چیز کے لیے سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل گئی ہیں۔ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، آئی تھنک اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور زیادہ انفارمیشن میرا خیال ہے اس کے بارے میں لینے کے لیے گئی ہیں کہ یو نو ٹرکی کو ایگزیکٹلی کیا پتا ہے، ٹرکی کے پاس ایگزیکٹلی کیا انفارمیشن ہے، بیکاز جو ٹرکی کے پاس کلیئرلی یو نو آڈیو اینڈ ویڈیو ٹیپس ہیں، لیکن اور لوگوں نے دیکھی نہیں ہے یہ آڈیو، مطلب سنی نہیں ہے آڈیو ٹیپ، دیکھی نہیں ہے ویڈیو ٹیپ، بٹ ٹرکی کہہ رہے کہ ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ٹرپ پرابیبلی ایک میجر ہے سچویشن دیکھنے کا کہ ٹرکی کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اور اوور آل یو نو ایک امریکہ کی سائڈ سے، بیکاز یہاں سے بیٹھ کے تو وہ اس سچویشن کو ایسا کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس سچویشن کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں لے سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایک انفارمیشن گیدرنگ مشن ہے، لیکن ڈپینڈنگ آن کیا انفارمیشن ملتی ہے اور کیا ملی ہے ادھر ان کو، یہ رسپانس جو ہے وہ مطلب دیکھنی چاہیے اور اس کو واچ کرنا چاہیے۔ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے اس نے آبویسلی ٹیسٹ کیا ہے امریکہ کو اور امریکہ کی ریلیشن شپ سعودی عربیہ کو، اینڈ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ یو نو بہت کلوز ایک سعودی عربیہ اور امریکہ کی ریلیشن شپ ہوئی ہوئی تھی، ان پرٹیکولر یہ محمد بن سلمان کو کافی سیلیبریٹ کر رہے تھے یہاں، اور وہ ابھی کافی انڈر اسٹرین ہے۔ دس یہ انسیڈنٹ ان پرٹیکولر مور دین اینی تھنگ اس ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ میں ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے ان پرٹیکولر ڈیموکریٹ سے اور میڈیا سے کہ اس ریلیشن شپ کو ڈیفینڈ نہ کیا جائے ایٹ آل کاسٹس، اور محمد بن سلمان کو ہولڈ اکاؤنٹیبل کیا جائے اس میں۔ تو اٹ ول ریمین ٹو بی سین کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا اس پریشر کو سیریسلی لیتے ہیں، اور کتنا ہی از ولنگ ٹو bend bend himself and bend jo apni leverage hai for the Saudi crown prince.
امریکہ میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کی ریسرچر یہ تھیں مدیحہ افضل. جمال خشوق جی سے متعلق موضوعات پر میں نے سعودی خاندان اور امور سعودی عرب کو قریب سے جاننے والے صحافی و تجزیہ کار راشد حسین سے بھی بات کی. پہلے یہ پوچھا کہ صحافی خشوق جی کے قتل کے بعد جس طرح سے مغربی ممالک سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, اس کا سعودی عرب پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, ایک بات جو بہت واضح ہو رہی ہے اور وہاں سے جس کے اشارے مل رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف لوکنگ ٹورڈز دی ویسٹ, مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرق کی طرف دیکھیں گے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو آخری وقت میں بلایا گیا, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوکنگ ٹو ایسٹ پالیسی ان کی عبداللہ کے زمانے میں بھی شروع ہوئی تھی, پھر محمد بن سلمان نے آ کر اس کو بڑی حد تک واپس مغرب کی طرف وہ لے کے چلے گئے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا مائی باپ مغرب ہے, وہی ہمارا تحفظ کر سکتا ہے اور اسی کے کاندھوں پہ رکھ کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جو کچھ گزشتہ دو تین ہفتوں میں ہوا ہے اس سے وہاں ایک نئی سوچ بدل رہی ہے اور ایک نئی سوچ آ رہی ہے کہ مغرب ہمیں ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا ہے, چنانچہ وہ اب ایسے حلیفوں کی تلاش میں ہیں جو ان کی فوجی اور معاشی طور پہ مدد کر سکے, ان کا معاون ثابت ہو سکے. اور معاشی معاون کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں پیسے دے سکے, بلکہ کسی حد تک ٹیکنالوجی, کسی حد تک ان کی انڈسٹری کو چلانے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکے. چنانچہ اب وہ پاکستان اور غالباً بھارت اور اس طرح کے دوسرے مالک کی طرف زیادہ دیکھیں گے.
تو اس سے ملتا ایک منطقی سوال یہ ہے کہ جب کئی مغربی ملکوں نے جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے پر کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا, بقول آپ کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو آخری وقت میں کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی, تو کیا اس کا پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, شاید اسی توقع میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے ہیں. پہلی بات میں ایک بات ذرا سا واضح کر دوں کہ مغربی ممالک نے بوائیکاٹ نہیں کیا ہے. یو ایس ٹریجری سیکرٹری نے ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے, وہ اس کانفرنس میں نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے ملاقات کی ہے, یہ خبریں آ رہی ہیں ابھی. اور دوئم یہ کہ انہیں ان کے بھی اپنے معاشی مفادات انہیں عزیز ہیں, چاہے وہ ٹرمپ ہوں, چاہے وہ تھریسا مے ہوں یا کوئی اور ہوں, ان سب کے معاشی مفادات. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ریاض کا چونکہ اب تک پورا فوکس انہی کی طرف تھا اور وہ ہم جیسوں کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے تھے. جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی اب تھوڑی سی گھاس ڈالنے لگے ہیں اور ان کے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی, چنانچہ وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان اسی توقع کے ساتھ گیا ہے کہ انہیں کچھ ملے گا, غالباً کوئی وعدے وعید بھی ہوئے ہیں. یہ آئندہ چند دنوں میں اور ہفتوں میں پتہ لگے گا کہ وہ وعدے وعید کس حد تک ان پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے.
تو آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے خطے میں جو کردار سعودی عرب کا اب تک رہا ہے, کیا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے؟
دیکھیے, سعودی عرب نے ایک اپنا ایک جو اب تک جو سلسلہ بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مغرب کے آگے وہ بالکل ضعیف راش تھا اور مغرب کے وہ ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا تھا, اس کے پیسے تھے اس کے پاس, وہ پیسے زیادہ تر یو ایس ٹریجری میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. بعض کتابیں اگر لوگ پڑھیں کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین ٹائپ کی, تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے جا کے وہ سارے پیسے یو ایس ٹریجری میں رکھے جا رہے تھے. شاید, اور یہ ایک بہتری ہوگی ان کے لیے بھی اور مسلم دنیا کے لیے بھی اور آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی, کہ وہ جو دولت ہے وہ پوری کی پوری شاید اب مغرب میں نہ جائے بلکہ وہ ادھر ادھر بھی اور آپس میں مل کر کے ایک نئے خطے کی ایک آپس کی ایک نئے طاقت کی ابتدا ہو وہاں سے. لیکن پھر یہ کہنا ہوگا کہ اگر مغرب نے دوبارہ انہیں کیرٹ دکھایا تو کہیں وہ پھر ان کی طرف نہ چل جائیں اور خان صاحب سے لے کے ہر کو وہ بالکل پس پشت نہ ڈال دیں.
اچھا, جو اب تک ہوا ہے راشد حسین, اس کا نقصان کا ازالہ, ڈیمیج کنٹرول سعودی عرب کس طرح کر سکتا ہے؟
देखिए बहुत सी बातें हो रही हैं दरून खाना गालिबन, किसी हद तक शाह सलमान को यह अंदाजा हो रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक जो एक ब्रैश की कहानी थी कि बहुत फौरी तौर पे रिएक्टिव हैं, गालिबन वो सही हैं, और जो कुछ उन्होंने यमन की जंग से लेकर के कतर के हवाले से लेकर के तुर्की से उनका एक खड्डा चल रहा था, जिस तरह से वो सीरिया के मामले में ये हो रहे थे उन, और फिर अब जो खशोगी का वाकया हुआ है, दूसरे तमाम रॉयल्स का वाकया हुआ, उससे जो वो शबी है मोहम्मद बिन सलमान की, वो बड़ी हद तक उसको स्ट्रेंथन होती है, ताकत पकड़ती है कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज्यादा जज्बाती हैं और फैसले करते हैं और बिला सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शाह सलमान अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऐसा अगर मोहम्मद बिन सलमान रॉयल फैमिली के लिए खतरा है तो वो उसकी जगह किसी और को लाए। अभी तक एक नाम जो प्रेस में आया है कि वो जो अमेरिका में सऊदी सफीर हैं शाह सलमान के छोटे बेटे खालिद सलमान की बात सुनने में आई है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये कहना मुश्किल है, ये सिर्फ कयास आ रही हैं इस वक्त तक, लेकिन बहरहाल दरून खाना सोचा जरूर जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई बात होगी तो शायद अब वो खालिद सलमान के अलावा और दूसरे लोगों पर भी नजर जाए, अहमद जो इनके अपने छोटे सगे भाई हैं शाह सलमान के, उनकी तरफ जा सकती है बात, मेकलन की तरफ वापस आ सकती है, फिर भतीजों में मोहम्मद बिन नाइफ हैं, मितब अब्दुल्ला हैं, ये तमाम लोगों की तरफ। बहरहाल वो जो कैफियत थी आज से 2-3 हफ्ते पहले की वो यकीनन तब्दील हो रही है।
कैनेडा से यह तसाफी और तजिया कार राशिद हुसैन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमरीका रूस और चीन पर दबाव डालने के लिए अपने जौहरी असलाह में इजाफा करेगा। सदर ट्रंप 2 दिन पहले रूस के साथ INF नामी मुहिदे से भी अलहदगी अख्तियार करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने 1987 में अमरीका के साथ किए जाने वाले इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी INF मुहिदे की खिलाफ वर्जी की है और इसीलिए अब अमरीका इस मुहिदे से निकल जाएगा। पीर के रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका उस वक्त तक जौहरी हथियार तैयार करता रहेगा जब तक कि बकौल उनके लोग अपने होशो हवास में नहीं आ जाते। जब तक सारे लोग होशो हवास में नहीं आ जाते तब तक हम अपने जौहरी असलहे में इजाफा करते रहेंगे, हमारे पास सबसे ज्यादा दौलत है, हम तो इजाफा करेंगे। रूस ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की है, ये तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। चीन को इस मुआहदे में शामिल ही नहीं किया गया है, ये उन तमाम लोगों को धमकी समझ लें, भले वो रूस हो, चीन हो या कोई भी हो जो ये खेल खेलना चाहता हो, मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल सकता। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि वो तो चाहते हैं कि जौहरी असलहों में कमी लाई जाए, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब सारे मुल्क इस पर अमल करें। अमरीका का कहना है कि रूस ने नोवाटोर 9M729 नामी मिसाइलें तैयार की हैं और उन्हें तैनात भी कर दिया है, जिसकी मदद से रूस नेटो ममालिक पर बहुत कम वक्त में जौहरी हमले कर सकता है और इससे INF मुहिदे की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन रूस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के इन इल्जाम की तरदीद करता है। रूस का कहना है कि अगर अमरीका ने मजीद जौहरी हथियार तैयार किए तो वो भी खामोशी से नहीं बैठेगा और अपने दफा के लिए जो भी कदम जरूरी होगा उठाएगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रुशेव ने यह भी कहा कि रूस अमरीका से बातचीत करने को तैयार है ताकि INF मुआहदे के हवाले से मुश्तरक शिकायत दूर की जा सकें। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन जो रूस के दौरे पर हैं, उनको रूस की जानिब से यह पैगाम दिया गया है कि अगर अमरीका INF मुआहदे से निकलता है तो ये बहुत नुकसानदेह फैसला होगा। लेकिन मॉस्को में जॉन बोल्टन ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमरीका अपने फैसले पर कायम है। रूस तो ये चाहता है कि हम इस मुआहदे से ना निकलें, लेकिन हमने इस सिलसिले में अपनी वजूहात बता दी हैं और मुझे लगता है कि उन्हें हमारी वजूहात समझ में भी आ गई हैं। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में वाज़ बयान भी दे दिया है। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के अल्फाज 1987 में उस वक्त के अमरीकी सदर रोनल्ड रेगन और सोवियत यूनियन के रहनुमा मिखाइल गोरबाचेव के दरमियान INF मुहिदा तय पाया था। सर्द जंग के जमाने से कायम इस मुहिदे के तहत यूरोपीय ममालिक को रूसी खतरे से महफूज रखने के लिए 500 से 5,500 किलोमीटर तक के दरमियानी फासले तक मार करने वाली मिसाइलों पर पाबंदी आयद है। इनमें रवायती और जौहरी दोनों असलहे वाले मिसाइल शामिल हैं। जर्मनी ने भी जोर देकर कहा है कि INF मुहिदा यूरोप के लिए बहुत जरूरी है। اور اس نے امریکہ کی اس معاہدے سے نکل جانے کی دھمکی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چین نے امریکہ کی اس معاملے میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور امریکہ اس اہم معاہدے سے نکلنے کے لیے چین کو بہانہ نہ بنائے، لیکن چونکہ چین پر اس نوعیت کے ہتھیاروں کو تیار کرنے پر کوئی روک نہیں ہے، اس لیے کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ چین کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے بھی اس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے۔ ادھر سابق سوویت رہنما میخائل گورباچیو نے کہا ہے کہ معاہدے سے نکلنے کا امریکی فیصلہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل کل ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلی گئی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز پاکستان نے 1-0 سے جیتی تھی۔ T20 کی عالمی رینکنگ میں پاکستان پہلے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کو پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے صرف 1 میچ جیتنا ضروری ہے۔ اگر آسٹریلوی ٹیم 3-0 سے سیریز جیت لیتی ہے تو وہ عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ سری لنکا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج کولمبو میں 5ویں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں اور انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 367 رنز کا ہدف ملا ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 366 رنز بنائے۔ ڈک ویلا 95 اور چندیمل 80 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کوسال مینڈس کی نصف سینچری میں 6 چھکے شامل تھے۔ پاکستانی خاتون کرکٹر ثنا میر آئی سی سی کی ون ڈے بالنگ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے عمان کو 1-1 میں 8 گول سے ہرا دیا، جس میں علیم بلال کی ہیٹرک بھی شامل تھی۔ پاکستانی ٹیم اپنا اگلا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گی، جس کے بعد وہ جمعرات کے روز ملیشیا کا سامنا کرے گی۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز لیگ میں آج مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ یوونٹس سے اولڈ ٹریفرڈ میں ہو رہا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو، جنہوں نے حال ہی میں یوونٹس میں شمولیت اختیار کی ہے، اپنے سابقہ کلب کے خلاف کھیلیں گے، جس کی وہ 6 سال تک نمائندگی کر چکے ہیں۔ مینچسٹر سٹی کا مقابلہ یوکرین کے کلب شاکتر سے ہے۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم چیک ریپبلک کی ٹیم وکٹوریا پلیزن کا سامنا کرے گی، جبکہ بائن میونک کا مقابلہ اے ای کے ایتھنز سے ہے۔ سنگاپور میں ہونے والے خواتین ٹینس ٹورنامنٹ WTA فائنلز میں ومبلڈن چیمپئن اینجلی کربر اور US Open چیمپئن ناومی اوساکا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک بڑی دلچسپ پرکشش خبر لگی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی نور عنایت خان کی تصویر اب برطانوی کرنسی پاؤنڈ پر۔ تفصیل bbcurdu.com پر جا کر ملاحظہ فرمائیے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں مشتبہ افراد کو مقدمے کے لیے ترکی کے حوالے کیا جائے۔ ریاض میں ہونے والی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ IMF اور دوست ملکوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے دیوالی کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ تہوار کے دوران شام میں 2 گھنٹوں کے مقررہ اوقات میں ہی پٹاخے پھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے سمندر پر دنیا کے طویل ترین پل کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس پل کی کل لمبائی 55 کلومیٹر ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں اور شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج دوسرے روز بھی لوگوں نے کئی مقامات پر مظاہرے کیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا۔ پشاور میں عامی پبلک اسکول پر حملے کے بارے میں قائم کردہ کمیشن میں آج دوپہر تک 37 افراد نے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نام درج کرایا۔ یہ کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر قائم کیا گیا، جس کی سربراہی سینئر جج کریں گے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور ہائی کورٹ میں والدین اور دیگر افراد اپنا نام شناختی کارڈ اور ٹیلی فون کے رابطہ نمبر کے ساتھ رجسٹرڈ کرا رہے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول میں ہلاک ہونے والے طالب علم اسفندیار خان کے والد اجون ایڈوکیٹ نے بتایا کہ کل سے لے کر آج دوپہر تک 37 افراد نے اپنے نام رجسٹرڈ کرائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کل اور آج بچوں کے والد اور دیگر عینی شاہدین کے علاوہ طالب علموں نے بھی اپنے نام رجسٹرڈ کرائے ہیں، جبکہ کل یعنی بدھ کے روز متاثرہ بچوں کی مائیں اپنے نام رجسٹرڈ کرائیں گی۔
یہ جو ہے نا، یہاں سے جب اس سارا سب کچھ پروسیس ہوئے تو یہ سیل ہو کے جو ہے نا سپریم کورٹ جائے گی۔ یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ کنفیڈینشل ہوگا اور اس کو سیل کریں گے۔ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اوپن اس پہ ہوگا۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس پر آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا حکم دیا تھا۔ یہ کمیشن 2 مہینوں میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گا۔ اجون ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ تمام لوگ جن کو اپنے بچوں سے ہمدردی ہے اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں، یا ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں سے کوئی رشتہ داری ہے اور یا سول سوسائٹی سے تعلق ہے، وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کے قیام اور اس میں پیش رفت سے ذمہ داروں کا تعین ہو سکے گا کہ کس کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
یہ کمیشن اگر اپنی صحیح انجام کو پہنچ گیا تو آپ یقین کریں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے نا اور بھی ان چیزوں سے الرٹ ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے بچوں کی سیکیورٹی گارڈ فیس دی ہے 540 روپے۔ ان لوگوں نے 28 اگست کو جب تھریڈ آیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے 540 روپے اسکول انتظامیہ نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھنے کے لیے ہم سے چارج لینا سٹارٹ کیے تھے، اور یہ تقریباً اسکول میں 2-2.5 ہزار بچے جو ہے نا پڑھتے، تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا اماؤنٹ یہ ہو گیا۔ اور پھر بھی وہاں پہ جتنا بھی ہمیں اندازہ ہے یا ہمیں پتا ہے، اس میں کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ شہید نہیں ہوا ہے، تو یہ پیسے کہاں گئے؟ آخر ان کا بھی حساب لینا ہے ہم نے۔
آرمی پبلک اسکول پشاور پر 6 نامعلوم شدت پسندوں نے 16 دسمبر 2014 کو حملہ کیا تھا، جس میں 132 طلباء سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دسمبر 2016 میں 4 افراد کو آرمی پبلک اسکول پر حملے کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی گئی تھی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں اور شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج دوسرے دن بھی لوگوں نے کئی مقامات پر مظاہرے کیے۔ علیحدگی پسند رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک کو سری نگر میں اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے لال چوک کی طرف مارچ کیا۔ مارچ کی کال ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دی گئی تھی، تاہم پولیس نے لال چوک اور گرد و نواح میں کرفیو نافذ کیا، جس کے بعد کئی علاقوں میں ہڑتال کی گئی، مظاہرے بھی ہوئے۔ حکومت ہند کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج وادی کا دورہ کر کے دورہ بھی کیا۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے حکام نے وادی کے تجارتی مرکز لال چوک اور ملحقہ علاقوں کو کل رات سے ہی سیل کیا تھا۔ سخت سیکیورٹی پابندیوں، مظاہروں اور گرفتاریوں کے بیچ آج بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے وادی کا دورہ کر کے ہندنواز سیاسی رہنماؤں، سول اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے کلگام میں مارے گئے شہریوں کے حق میں 5 لاکھ روپے فی خاندان کے معاوضے کا اعلان کیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے قبل دہشت گردی کی حمایت سے متعلق پاکستان کی یقین دہانی ضروری ہے۔
ویسے بھارت نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی سکاراتمک قدم نہیں اٹھائے گئے۔ میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے ہم سب سے بات کریں۔
دریازنا قدگنوں کے باوجود مشترکہ مزاحمتی فورم کے رہنماؤں یاسین ملک اور میرویز عمر فاروق نے لال چوک کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گرفتاری سے قبل یاسین ملک نے حکومت کو خبردار کیا کہ ہلاکتوں کا سلسلہ روکا نہ گیا تو حالات سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں۔
ہر جگہ سے صرف نوجوانوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، اور یہاں اس پہ نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے نہ رونے کی اجازت ہے نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے۔
میرویز عمر فاروق نے بھی گرفتاری سے قبل عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کے حالات کو نظر انداز نہ کریں۔
ہم یو این کو، او آئی سی کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور خاص کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو مل کر کاسوں کے خلاف، اس قتل عام کے خلاف جو ہے وہ ایک 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 ہمگیر احتجاج شروع کرنا ہے۔
احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے نافذ کی گئی سیکیورٹی پابندیوں کے خلاف سری نگر کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ مشترکہ مزاحمتی فورم کے سرکردہ رہنما سعید علی گیلانی کو پہلے ہی طویل مدت سے اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا ہے۔ ہلاکتوں کے خلاف ہند نواز نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے بھی گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہیں پولیس نے منتشر کر دیا۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت نے اب کل کلگام مارچ کی کال دی ہے۔ واضح رہے ہفتے کو کلگام کے لارو گاؤں میں مسلح تصادم کے دوران 3 مقامی عسکریت پسند مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس مکان میں عسکریت پسند چھپے تھے وہ تصادم کے دوران خاکستر ہو گیا، اور آپریشن ختم ہوتے ہی لوگ مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ اسی اثنا میں بم دھماکہ ہوا جس میں 7 نوجوان مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ تاہم مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ لوگوں کو تصادم کے دوران مظاہروں سے روکنے کے لیے صحن میں بم رکھا گیا تھا۔ ان ہلاکتوں کے خلاف کل بھی وادی میں ہڑتال رہی۔ علیحدگی پسندوں اور ہند نواز رہنماؤں کے علاوہ مذہبی، تجارتی اور سماجی انجمنوں نے بھی ان ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس سال ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے موقع پر پٹاخے تو چلائے جا سکیں گے، لیکن رات صرف 8 سے 10 بجے کے درمیان۔ عدالت نے پٹاخوں سے ہونے والی آواز اور آلودگی کے ضمن میں کئی سخت شرائط بھی عائد کی ہیں۔ گزشتہ سال عدالت عظمیٰ نے دلی میں آلودگی کی خطرناک سطح کے پیش نظر پٹاخوں کے استعمال پر پابندی عائد کی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم۔
عدالت سے 3 بچوں کی جانب سے ان کے والدین نے رجوع کیا تھا۔ ان کی پٹیشن پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پٹاخے بنانے اور بیچنے والوں کو روزگار کا حق حاصل ہے، اور 125 ارب کی آبادی کو صحت کا، اس لیے دونوں ہی کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ لہذا عدالت نے کہا کہ پٹاخے چلائے تو جا سکتے ہیں، لیکن رات کو صرف 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان۔ پٹاخوں کی آواز اور ان سے ہونے والی آلودگی دونوں ہی کے تعلق سے حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نئے سال کے موقع پر بھی صرف تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہی پٹاخے چلائے جا سکیں گے۔ عرضی گزار کے وکیل راجیو پنجوانی۔
کورٹ نے آج ججمنٹ میں کہا ہے کہ پٹاخے تو خیر سب جگہ جل سکتے ہیں، لیکن سرکار اور لوکل ایڈمنسٹریشن کا یہ ایسا ہے کہ وہ ایسی ایسی جگہیں ڈھونڈے جہاں ہو سکتا ہے پاسبل، انہوں نے لکھا ویئر ایور پاسبل، ایسی جگہیں ڈھونڈے کہ کمیونٹی کے سارے ممبرز اکٹھا ہو جائیں 8 اور 10 کے بیچ میں، اور وہیں پٹاخے چلائیں۔ لیکن اس میں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ کوشش کریے، اگر کمیونٹی فائر کریکر ہو جائے تو اس سے بڑھیا چیز اور نہیں ہو سکتی۔
عدالت نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ اس مرتبہ صرف دلی میں ہی نہیں پورے ملک میں نافذ کی جائیں گی۔ انڈیا میں آلودگی کی کئی اہم وجوہات ہیں، اور پٹاخوں کا استعمال ان میں صرف ایک ہے۔ دوسری وجوہات میں بڑی تعداد میں گاڑیوں کا استعمال، فیکٹریوں وغیرہ میں کوئلے کا استعمال اور تعمیراتی سرگرمیاں سر فہرست ہیں۔ حالات کے زیادہ خراب ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی، اور اس کے بعد دلی میں ایک ایمرجنسی پلان وضع کیا گیا تھا، جس کے تحت جیسے جیسے آلودگی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی سخت تدابیر کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن عام تاثر یہ ہے کہ لوگ اب بھی آلودگی سے ان کی اپنی صحت کو ہونے والے نقصان کے بارے میں یا تو لا علم ہے یا اس کے خطرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
حقوق انسانی کے علم بردار تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے فلسطینی تنظیم و حماس اور فتح کے بارے میں تشدد اور باہمی زر رسانی سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
ہیومن رائٹس واچ کے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی جو دو جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں حماس اور فتح، دونوں طاقت کا استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے کے کارکن کو مارنے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، انہیں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دراصل جب 2007 میں جب قبضہ ہوا حماس کا غزہ کے اوپر، اس سمے بہت ساری دردناک جو ہیں کہانیاں سننے کو ملی، سامنے آئیں لوگوں کے۔ کئی سارے جو حماس کے جو کارکن ہیں وہ اس سمے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے محمد دخلان جو کہ سیکیورٹی چیف تھے فتح کے، उन्होंने किस तरह का नेटवर्क एक बना रखा था और किस तरह से लोगों को जलील किया जाता था, बाकी जो 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 राइवल फैक्शंस थे उनके लोगों को किस तरह से उन्हें जो है टॉर्चर उनका किया जाता था, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जाता था, इस तरह की बहुत सारी कहानियां जो है उस समय सामने आई थी। और ये कहा भी जाता था कि उस समय जो फतह का जो सिक्योरिटी जो एक माफिया जैसा वहां पर बना हुआ था, जो कि हमास के लोगों को हमेशा जो है वो परेशान करता था। और ठीक इसी तरह की बातें जो है उसके बाद शुरू हुई। अब बाद में यह सुनने को आया कि आज के तारीख में तो गजा में फतह का कारकुन बताने से लोग डरते हैं, लोग जो है वो सामने नहीं आते। वहां पर फतह की कभी रैलियां होती थी तो लाखों लोग जो है वो उसमें शामिल होते थे। आज के तारीख में वहां पर फतह के नाम पर दर्जनों लोग भी नहीं सामने आते हैं। तो जो ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है, ये जो है एक तरह की स्टडी हुई है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये आम है, ये लोगों को पता है। ये गर्भ उर्दन में भी आज ठीक उसका ठीक उल्टा होता है। गर्भ उर्दन में हमास के कारकुन जो है वो सामने आने से कतराते हैं, उन्हें डर लगता है। और फतह जो है, हालांकि फतह तंजीम जो है किसी हद तक गर्भ उर्दन में हिमायतियों की कोई कमी नहीं है हमास की, लेकिन सिक्योरिटी का जो बल है उसी के तहत जो है वो वहां पर रूल कर रहे हैं, और किसी हद तक इसराइली सिक्योरिटी का भी उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है।
तो खुद हमास का और फलस्तीनी इंतजामिया का ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट पर कोई रद्दअमल सामने आया है?
दोनों ने ही कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, दोनों ने ही इसको डिनाई किया है, जो कि बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि पता था कि वो ऐसा ही कहेंगे।
तो ये जो आपने मंजर कशी की है ये सबके सामने भी थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों में हमास और फतह में सुलह भी तो हो गई थी ना?
सुलह तो कभी हुई नहीं थी। कई बार ऐसी खबरें आई कि सुलह के कगार पर हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मिस्र के मसालेहत में जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रिकंसिलिएशन डील हो गया है, और इस तरह की कई सारी बातें होती रही हैं। लेकिन अभी तक जो दोनों के दरमियान जो जिस तरह के हॉस्टिलिटीज हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसके मद्देनजर वहां तक अभी तक वो आ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमास जो है वो गजा छोड़ना नहीं चाहता, और उसी तरह फतह जो है वो अपना जो कब्जा है या उनका जो रूल है गर्भ उर्दन में वो उसे नहीं छोड़ना चाहते।
यरूशलम के सहाफी ये थे हरिंदर मिश्रा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने समुंदर पर बनाए गए दुनिया के तवील तरीन पुल का इफ्तिताह कर दिया है। पुल की तामीर 9 साल तक जारी रही और इस दौरान कई मसाइल भी पेश आए, मगर इफ्तिताह मुखर होता रहा। तहम इंजीनियरिंग के शाहकार को बुध के रोज़ आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। BBC के नामा नगारों के मुरासलों पर मबनी खुलासा नादिया सुलेमान ने तैयार किया।
सांप की मानिंद समंदर पर फैले इस पुल का कुछ हिस्सा समंदर के नीचे बनाई गई सुरंग से भी गुजरता है। समंदर के नीचे बनाई गई सुरंग 2 मस्नूई जजीरों से जुड़ी हुई है। हांगकांग जुखाई मकाओ पुल 55 किलोमीटर तवील है और अब लोगों को सड़क के जरिए मकाओ से हांगकांग पहुंचने में महज 1 घंटा लगेगा। ये फासला अमरीका में सैन फ्रांसिस्को के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से 20 गुना ज्यादा है। ये दुनिया की तवील तरीन पुल डियांग कोसान पुल से 3 गुना छोटा है, जो चीन के शहर शिंघाई को नंजिंग से मिलाता है और 165 किलोमीटर तवील है। हांगकांग जुखाई मकाओ पुल की तामीर पर $20 अरब जैसी खतीर रकम खर्च हुई है। चीन के नायब वजीर आजम हान चंग ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस पुल की मदद से ये इलाके और यहाँ के लोग चीन के मजीद नजदीक आ जाएंगे।
हमें इस पुल को एक पसंदीदा पुल बनाना है जो ग्वानडोंग, मकाओ और हांगकांग को आपस में मिलाता है। हमें इस पुल को ऑपरेट करते हुए लोगों की बहबूद और बाहमी तआवुन की सोच को कायम रखना है। इस वक्त जब कि हम तारीख की इस नई शुरुआत के मकाम पर खड़े हैं, हमारा इस बात पर यकीन है कि हांगकांग जोगाई मकाओ पुल से हांगकांग और मकाओ के हालात मजीद साजगार होंगे, क्योंकि इन्हें मादर वतन की हिमायत हासिल है। इस पुल से ग्रेटर बे एरिया के क़याम से हासिल होने वाले फ़वाद उन तक भी पहुँच सकेंगे।
اس پل کا ڈیزائن زلزلوں، علاقے کو تہ و پالا کر دینے والے موسمی سمندری طوفانوں اور حادثاتی طور پر جہازوں کی ٹکر کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر میں کئی وجوہات کی بنا پر تاخیر بھی ہوئی، جن میں بدعنوانی کے الزامات اور تعمیر کے دوران مزدوروں کی ہلاکت جیسے مسائل شامل تھے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کہتی ہیں کہ طویل ترین پل کے منصوبے سے اس خطے میں سفر کا دورانیہ بہت کم ہو جائے گا۔
ان تعمیرات کی وجہ سے نہ صرف ان دونوں مقامات کے درمیان سفر کا دورانیہ اور فاصلہ کم ہوا ہے، بلکہ یہ گوانڈونگ، ہانگ کانگ اور میکاؤ کے علاقوں میں محض ایک گھنٹے میں سفر کے بہترین منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ یہ بگ بے ایریا کو ایک مضبوط اور سازگار بنیاد بھی فراہم کرتا ہے،
جہاں پل کی تعمیر پر آنے والی لاگت اور اس کی تعمیر کے دوران کم از کم 18 انسانی جانوں کے ضیاع پر تنقید کرنے والے ہیں۔ وہیں کچھ لوگوں کے خیال میں ہانگ کانگ جوخائے مکاؤ پل کی تعمیر معاشی ترقی میں مددگار ہوگی۔
میرے خیال میں اس پل بننے سے یوکہائی مکاؤ اور ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی، اس سے معاشی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔
میری آج چھٹی تھی تو میں بچوں کے ساتھ یہ پل دیکھنے آیا تھا، یہ بہت زبردست پل ہے۔
یہ پل ہائی سپیڈ ٹرین کے افتتاح کے ایک ماہ بعد کھولا جا رہا ہے، جو ہانگ کانگ کو چین کے درجنوں شہروں سے ملاتی ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ بڑے بڑے منصوبے چین اس نیم خود مختار علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے بنا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے دونوں جانب بسنے والے لوگوں کا فائدہ ہے۔
نادیہ سلیمان کی تھی یہ رپورٹ۔ انڈس ہیلتھ نیٹ نامی تنظیم پاکستان میں صحت اور تعلیم کے لیے مثالی ادارے اور خدمات میں مصروف ہے۔ انڈس ہیلتھ نیٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر عبدالباری خان آج بی بی سی تشریف لائے، ہم نے ان سے بڑی کھلی کھلی باتیں کی۔ سب سے پہلے میں نے سوال یہ کیا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟
مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈسپیرٹی ہے لوگوں کے اندر، ہیلتھ کا بجٹ بہت کم ہے، اور جو ہے نا رورل ہیومن ریسورس کے حالات بہت خراب ہیں۔ ڈاکٹرز اس وقت جو ہے نا اگر دیکھیں تو اس وقت تقریباً 80% خواتین ڈاکٹر بن رہی ہیں اور 20% میل بن رہے ہیں، اور اس میں سے 80% کام نہیں کرتی، اور جو اس کا امپیکٹ آنے لگا ہے۔ یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک 75% 25% کوٹا سسٹم کے تحت ہوتا تھا کہ فیمیل میل 75% 25% فیمیل، اور صاف پانی نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 80% بیماریاں پانی کی وجوہات کی وجہ سے ہیں اور سینیٹیشن کے پرابلمز ہیں۔ دوسری ایک اور بڑی چیز ہے پاپولیشن کی گروتھ۔
آپ کی تنظیم انڈس ہیلتھ نیٹورک یا IHN کہتی ہے کہ اس نے 15 ارب روپے اب تک خرچ کیے ہیں۔ پاکستان میں صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر آپ کو فنڈ دیتا کون ہے؟ پیسہ آتا کہاں سے؟
دیکھیے ہم نے یہ ہمارا 15 ارب روپے اس سال کا آپریشنل بجٹ ہے، اس سے پہلے اربوں خرچ ہو چکے ہیں۔
اچھا۔
اور اس میں یہ ہمارا جو انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے پرپختہ یقین کے اوپر، کہ اربوں روپے ہمارے بہت بڑا لگتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو اسے کن فیکن کہنا ہے نا، تو ہو جانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک اچھا ایسا ملک، پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو کہ گیونگ میں بہت زیادہ دیتے ہیں، اور ہماری میجورٹی جو ہے نا زکوٰۃ اور ڈونیشن سے کلیکٹ ہوتا ہے، اور عام لوگ دیتے ہیں۔ 92% اس وقت پاکستان کے اندر سے ریز ہوتا ہے، اور 8% ایکسپیکٹ پاکستانی سے ہوتا ہے۔
IHN نے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کام شروع کیا، اب آپ صحت کے شعبے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ٹاسک فورس کا بھی حصہ ہیں، کیا دونوں کی ترجیحات اور ہیلتھ پالیسی میں کوئی فرق ہے؟
بہت زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا۔ جب پہلی دفعہ ہم کو پنجاب گورنمنٹ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہاسپٹلس دیے تھے، اور اس کو ہم نے لیا، اور اس کے بعد اس وقت میں KPK گورنمنٹ کے ساتھ بھی لیڈنگ ہاسپٹل کے بورڈ میں، بورڈ آف گورننس میں تھا ممبر۔ پولیٹیکل ایفیلیشن ہماری ہے نہیں، تو ہم تو سب کے لیے کام، عوام کے لیے کام کریں گے، عوام یہیں رہے گی، ہم لوگ یہیں رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے۔
PTI خیبر پختونخوا کی طرز پر پنجاب میں بھی صحت کارڈ متعارف کروا رہی ہے۔ جب قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے تو تقریباً 11 کروڑ افراد کو یہ سہولت دینے کے لیے رقم آئے گی کہاں سے؟
اس وقت تقریباً 238 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ہے ہیلتھ کا، اس کو کامیابی دیکھی انہوں نے کے پی کے اندر، کہ جی کے پی کے اندر انہوں نے جب شروع کیا تھا تو وہ کامیاب رہا تجربہ، تو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی کچھ شروع کیا تھا ہیلتھ کارڈس کے اوپر، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں ہوا تھا، اب یہ تو یونیورسلی کر رہے ہیں کہ جی پورے پنجاب میں. رادر ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ جو، اور ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن یہ بھی یہ تھا اس کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کریں پورے پاکستان کے لیے.
اچھا، آپ کا ادارہ اس وقت پنجاب میں 7 سرکاری اسپتال چلا رہا ہے، تو کیا حکومت پس پردہ صحت کے شعبے کی نجکاری کی طرف جا رہی ہے؟
لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی نجکاری کی طرف جا رہے ہوں گے. جب ہم کو یہ دیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ہڑتال بھی کی تھی، ینگ ڈاکٹرز نے، کہ جی یہ نجکاری ہو رہی ہے. لیکن ہمارا ماڈل جو ہے نا، جو ہم کراچی میں چلاتے ہیں، پیپل لیس اور کیش لیس ہاسپٹل ہے، جہاں ایک روپیہ جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک ٹوکن منی لی جاتی ہے، 10 روپے پرچی کی فیس دے دیتے، وہ بھی نہیں لیتے ہم لوگ. اور مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے مظفر گڑھ والا جو ٹرکش گورنمنٹ نے بنا کے دیا تھا، تو آپ جو پے کر سکتا ہے آپ اس سے چارج کریں. تو پھر میں نے اسی وقت ان کو ابرپٹلی کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، کوئی اور پارٹنر ڈھونڈ لیں، کیونکہ ایک 2 ڈالر پر ڈے کے حساب سے کروں تو 50% عوام پاورٹی لائن کے نیچے ہے، وہ ایک وقت کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہیلتھ تو پھر بہت بڑی چیز ہے.
انڈس ہیلتھ نیٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر عبدالباری خان، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شعور اور آگہی کی کمی کے سبب چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین تاخیر سے علاج کے لیے رجوع کرتی ہیں. ماہرین صحت نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگہی فراہم کی جائے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں کینسر کے مرض کے بارے میں آگاہی مہم کے سلسلے میں منعقدہ ایک سیمینار میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بلوچستان میں خواتین میں چاہتی کہ کینسر کے بارے میں شعور کی کمی ہے. ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر انتظام کوئٹہ میں کینسر کے علاج کے لیے قائم مرکز سینار کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خوش نصیب احمد کا کہنا تھا کہ یہاں خواتین تاخیر سے علاج کے لیے رجوع کرتی ہیں.
اینڈ سٹیج یا 3 سٹیج کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، اور انسیڈنس تو تقریباً وہی ہے جتنا باقی پاکستان میں ہے، لیکن ہمارے پاس لیٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں پیشنٹ، کیونکہ سوشو کلچرل ہے، ہمارے پاس اویئرنیس نہیں.
جہاں بلوچستان میں خواتین علاج کے لیے دیر سے رجوع کرتی ہیں، وہاں ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان میں کینسر کے مریضوں کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا نظام بھی نہیں. شیخ زید اسپتال کوئٹہ میں کینسر کی ماہر ڈاکٹر مریم سلیم نے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کو ضروری قرار دیا.
انفارچونیٹلی بلوچستان کے اسٹیٹسٹکس بالکل صحیح نہیں معلوم، بیکاز یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی رجسٹری موجود نہیں ہے جو کہ پیشنٹس کو رجسٹر کر سکے. اب اس انٹرویو کے تھرو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز ایک کینسر رجسٹری بنائیں تاکہ ہمیں ہمارے بلوچستان کی عوام کے اعداد و شمار کا اندازہ ہو سکے، اور پھر اسی مطابق اقدامات کیے جائیں اس چیز کو روکنے کے لیے.
ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ خواتین کو خود بھی اپنی جسم کا وقتاً فوقتاً معائنہ کرنا چاہیے.
خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ماہ خود کو چیک کریں کہ اگر ان کے جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے بریسٹ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی گلٹی بن رہی ہے، کوئی نپل سے خون یا پانی آتا ہے، یا اسکن میں کوئی زخم ہے، تو وہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
ڈاکٹر خوش نصیب کے مطابق اگر کینسر کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہو تو علاج بہت آسان ہے.
بریسٹ کینسر ارلی اسٹیج از جسٹ لائک ملیریا، جیسے ملیریا کا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے ارلی اسٹیج کا پیشنٹ بھی اپنی باقی زندگی نارمل گزارتا ہے. آپ نہیں پہچان سکتے یہ ایک نارمل ہیلدی پرسن ہے یا پوسٹ ٹریٹڈ جو ہے نا کینسر کا پیشنٹ ہے. سبجیکٹ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوز ہو جائے، اور ارلی ڈائگنوز ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پیشنٹ اور اس کے فیملی کے اپنے ہاتھ میں.
ماہرین صحت نے اس موقع پر کینسر سے بچنے کے لیے متعدد تجاویز بھی دیں.
جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں لائف سٹائل ہے، ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے زیادہ، واک کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ڈائٹ ہماری سادہ ہونی چاہیے، مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اور فیٹی چیزیں، یہ ساری جو ہے نا خصوصاً بریسٹ کینسر کا باعث بنتی ہیں.
سیمینار میں کینسر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، تاکہ لوگ نہ صرف کینسر کے مرض سے بچیں بلکہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو تشخیص اور علاج کے لیے فوری طور پر رجوع کرے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
کینسر کے مریضوں کو اپنے علاج کے دوران جن تکالیف کا سامنا ہوتا ہے ان میں سے ایک سر کے بالوں کا جھڑنا بھی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے مریضوں کی مدد کے لیے لوگ اپنے بال عطا کرتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں خاص طور پر دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کی مہم چلائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ہیلپ ٹو ہیئر نامی این جی او نے کراچی میں ایک مہم چلائی۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حمیرہ کنول۔
کراچی کے علاقے بہادر آباد میں اس ہفتے معروف پالر ڈپلیکس بیوٹی کلینک نے بلا معاوضہ بال کٹوانے کی سہولت فراہم کی۔ 11 بجے سے 4 بجے تک جاری رہنے والی اس مہم میں لگ بھگ 50 خواتین نے اپنے بال عطیہ کیے۔ ان میں 12 سال کی بچی سے لے کر ادھیڑ عمر تک کی خواتین سبھی شامل تھیں۔
جی میں نے فرسٹ ٹائم کیے، مجھے میری مما نے بتایا تھا، مجھے مما نے فیس بک پہ دکھایا تھا ایکچولی، اور پھر آئی واز ریڈی ٹو ڈونیٹ مائی ہیئر۔
اگر یہ چیز مجھ پہ آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر میں اپنے بال جو کہ ہیلدی ہیں گرو کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑے عرصے میں پھر سے گرو کر جائیں گے، تو اگر یہ میں کسی کو دے سکوں اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔
یہاں بہادر آباد سے کچھ ہی فاصلے پر سہراب گوٹ کے فلیٹس میں 23 سالہ روبیشہ رہتی ہیں۔ وہ گزشتہ 3 سالوں سے کینسر کی ایک غیر معمولی قسم سے جنگ لڑ رہی ہیں اور اب تک 46 بار کیمو تھراپی کروا چکی ہیں۔
جب ہیئر لاس ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا 2 سے 3 کیمو کے بعد اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جب بال نکل رہے ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو فزیکلی ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو سائیکلوجیکلی ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں سوسائٹی میں فیس کرنا، جو آپ کو پھر کرنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پین فل ہوتا ہے۔
دنیا کے بہت سے ممالک میں کینسر کے مریضوں کو بال عطیہ کرنے کی روایت موجود ہے۔ یہ مرض پاکستان کی کثیر آبادی کو متاثر کر چکا ہے، لیکن یہاں قدامت پسند رویے زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ بات 2012 کی ہے جب کراچی سے تعلق رکھنے والے سید فہد علی نے کینسر کا شکار ہونے والی خواتین کو اصلی بالوں کی صورت میں ایک تحفہ دینے کا سوچا۔ فہد نے یہ مہم فیس بک اور اپنے ویب پیج سے شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
فیس بک کے اوپر زیادہ کامنٹس وغیرہ، مطلب کافی تھریٹننگ آتے تھے ہم لوگوں کو، اور یہ چیز کہ آپ لوگ حرام کام کر رہے ہو، آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو، اور آپ لوگ اس کو ان بالوں کا مس یوز کرو گے، اس طرح کے کمنٹس بہت شروع میں آتے تھے ہم لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی گئی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں یار، یہ فائدہ ہی ہو رہا ہے، اس سے غلط کام نہیں ہو رہا ہے۔
گزشتہ 6 سال کے دوران اب تک صرف 3 پالرز نے فہد کی مدد کی ہے۔ وہ چین اور لاہور میں اسی کام سے منسلک کاروباری حضرات کی مدد سے ایک ویگ 3000 میں تیار کرواتے ہیں، جو مارکیٹ میں 15 سے 30 ہزار میں ملتی ہے۔ لیکن 6 سال کے عرصے میں اب تک صرف فہد شوکت خانم ہسپتال کے گفٹ سینٹر میں یہ ویکس پہنچا سکے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کو جو ان سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں۔ روبیشہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کے عطیہ کردہ بالوں کی ویک میں نے پہن رکھی ہے، لیکن اس ویک نے میرا اعتماد لوٹا دیا۔
میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا سید فہد سے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے وک پرووائڈ کری، اور پھر میں نے جب یوز کرنا شروع کری تو میں کہتی ہوں میرے اندر بہت پازیٹیو چینج آیا، بہت زیادہ، کہ جو میں اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر چکی تھی بہت زیادہ ہیئر لاس کے بعد، کہ میں سب میں مکس اپ نہیں ہو پا رہی، بہت زیادہ میں اپنے بیک فیل کر رہی ہوں سب سے زیادہ، تو میرا کانفیڈنس لیول بہت بلڈ اپ ہوا۔ میں نے اس کو یوز کرنا شروع کی، پھر مجھے نارمل لگتا تھا کہ میں سب کی طرح ہی لگ رہی ہوں، میں کوئی مطلب پیشنٹ نہیں لگ رہی، کوئی میں کینسر پیشنٹ نہیں لگ رہی کہ میرے بال نہیں ہیں تو میں نے کور کیا ہوا ہے یا مجھے چھپنا پڑا ہے کسی سے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
فہد پر امید ہیں کہ آنے والے عرصے میں زیادہ سے زیادہ خواتین ملک بھر سے اپنے بالوں کو عطیہ کریں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ حمیرہ کنول، BBC کراچی۔
کہیے کیسی لگی یہ رپورٹ؟ پتہ ہوا، پتہ چلا عطیہ کن کن چیزوں کا دیا جاتا ہے اور اس سے اعتماد کس طریقے سے بحال ہوتا ہے۔ ہو سکے تو خطوں کے جواب کے لیے عارف فخار کو لکھیے گا۔ اور یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی، پروڈیوسر سلیم احمد قاضی، اور معاونت کر رہے تھے عبید ملک۔ اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں مشتبہ افراد کو مقدمے کے لیے ترکی کے حوالے کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ جمال خاشقجی کو منصوبے کے تحت قتل کیا گیا. انڈیا کی سپریم کورٹ نے دیوالی کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ تہوار کے دوران شام میں 2 گھنٹوں کے مقررہ اوقات میں ہی پٹاخے پھوڑنے کی اجازت ہوگی. چین کے صدر شی جن پنگ نے سمندر پر دنیا کا طویل ترین پل کا افتتاح کر دیا ہے. اس پل کی کل لمبائی 55 کلومیٹر ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں اور شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج دوسرے روز بھی لوگوں نے کئی مقامات پر مظاہرے کیے. طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقے خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. حکام کے مطابق ضلع چاغی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.